أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دو خطبوں میں جو مضمون جاری تھا صفات الکبیر اور اکبر کا وہی اس خطبے میں بیان کیا جائے گا اور یہ اس کی آخری قسط ہے. الکبیر فی صفت اللہ تعالی العظیم الجلیل المتکبر الذی تکبر عن ظلم عباده. الکبیر اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے, یعنی عظیم بلند شان متکبر جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے بالا تر ہے. الکبریاء عظمت اللہ ہے, الکبریاء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت. الکبیر اخص الصغیر, کبیر کا لفظ صغیر کی ضد ہے. اکبر اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے, یہ کبیر سے اس میں تفصیل ہے. تاج عروج میں لکھا ہے کبر کا مطلب ہے اس نے اللہ اکبر کہا. علامہ ازہری کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے بارے میں دو قول ہیں, ایک یہ کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ کبیر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ خود فرماتا ہے وہ آون علیہ, یہاں آون علیہ سے مراد حیین علیہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بعد ایک لفظ معذوف ہے اور اصل جملہ یوں ہے اللہ اکبر و کبیر, یعنی اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑا ہے. لسان العرب والے کہتے ہیں اللہ اکبر کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر من کل شین ہے اعظم, یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا سب سے عظیم ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس بات سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کی کبریائی عظمت کو نہ پا سکے. سورہ نساء کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. مرد عورتوں پر نگران ہے اس ویرت کی وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بخشی ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں. بس نیک عورتیں فرما بردار اور غیب میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کی حفاظت کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے, اور وہ عورتیں جن سے تمہیں بارانہ رویے کا خوف ہو ان کو پہلے تم نصیحت کرو, پھر ان کو بستروں میں الگ چھوڑ دو, پھر ان پر ضرورت تمہیں بدنی سزا بھی دو. بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان کے خلاف کوئی حجت تلاش نہ کرو, یقین اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. سورہ رات کی آیات 9-10 ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر مادہ بطور حمل اٹھاتی ہے اور اسے بھی جو رحم کم کرتے ہیں اور جو بڑھاتے ہیں, اور ہر چیز اس کے ہاں ایک خاص اندازے کے مطابق ہوتی ہے. وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے, بہت بڑا اور بہت رفیع شان ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیات 43-44 قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. تو کہہ دے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں وہ بھی ضرور صاحب عرش تک پہنچنے کی راہ بڑی خوشی خواہش سے ڈھونڈتے, پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. سورہ الحج کی آیت 63, ذالک بأن اللہ هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. یہ اسی طرح ہے کیونکہ اللہ ہی حق ہے اور جس سے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے, اور یقین اللہ ہی بہت بلند شان اور بہت بڑا ہے. سورۃ لقمان کی آیات 30-31, الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعون من دونہ الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. ترجمہ, کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے اور ہر ایک اپنی مقررہ مدت کی طرف رواں دواں ہے, اور یاد رکھو کہ اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یقین اللہ ہی ہے جو حق ہے, اور جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے, اور اللہ ہی بہت شان والا اور بہت بڑا ہے. سورہ سبا کی آیت 24, ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. ترجمہ, اور اسی کے حضور کسی کے حق میں شفاعت کا اور اس کے حضور کسی کے حق میں شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کے حق میں اس نے اجازت دی ہو, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو اپنی شفاعت کرنے والوں سے پوچھیں گے ابھی تمہارے رب نے کیا کہا تھا, وہ کہیں گے حق کہا تھا اور وہ بہت بلند شان والا اور بہت بڑا ہے. سورہ المومن کی آیات 24-13, قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. ترجمہ, وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو ہی دفعہ زندگی بخشی, بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب بھی اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کر دیتے تھے, اور اگر اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. بس فیصلہ اختیار اللہ ہی کو ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. حضرت ایاز بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ ان کی سار اختیار کرو اس حد تک کسی نے جتنے کسی پر فخر نہ کرے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام عزبا تھا, وہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی, دوڑ میں سب سے آگے رہتی. ایک دفعہ ایک دیہاتی نوجوان آیا, اس کی اونٹنی دوڑ میں سب سے آگے نکل گئی. مسلمانوں کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ ایک دیہاتی کی اونٹنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے آگے بڑھ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے افسوس کو بھانپ کر فرمایا, اللہ کی یہ سنت ہے کہ دنیا میں جو بلند ہوتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے نیچے دکھاتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور تو کوئی نہیں تھا, مگر یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو خیال تھا کہ میری اونٹنی سب سے آگے ہے, خدا نے اس کو بھی تجربہ دکھا دیا. اس طرح تکبر ٹوٹتے ہیں لوگوں کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں, لوگوں کے تکبر اس پر ٹوٹتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر کیا, جب بھی آپ رکن جمانی کے پاس آتے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز کی اس کے ہاتھ آپ رکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر. سورہ الانعام کی کتاب الاضواحی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں عید الاضحیٰ ادا کی. جب آپ خطبہ دے چکے تو آپ گنبد سے نیچے تشریف لائے. پھر ایک گنبد لایا گیا. اس گنبد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ذبح کرتے وقت پھر الفاظ کہے, بسم اللہ واللہ اکبر حدانی وعمل لم یذے عن امتی, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور سب سے بڑا اللہ ہے, یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. کہ قیامت تک کے لیے آن رسول اللہ علیہ وسلم کا احسان سب ان لوگوں پر ہے جو قربانی نہیں کر سکتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک سفر میں ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم جب بھی کسی بلندی پر چڑھتے اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو اپنے آپ کو قابو میں رکھو, کیونکہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے. یقیناً وہ خدا تمہارے ساتھ ہے, وہ یقیناً سمیع اور قریب ہے. اس کا نام برکت والا ہے اور وہ بلند شان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت خیبر کے علاقے پر حملہ کیا. اس وقت اہل خیبر اپنی کسیاں اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے باہر نکل چکے تھے. پر جب انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے کہا, یہ تو محمد اور اس کا لشکر ہے. یہ الفاظ کہتے ہوئے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے. اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک بلند کرتے ہوئے فرمایا, اللہ اکبر قربت خیبر, اللہ سب سے بلند ہے, خیبر فتح ہو گیا. ہم یقیناً جب کسی قوم کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو جن کو انتظار کیا جا چکا ہو ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی سورہ النساء کی آیت, الرجال قوامون النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فیضوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں, ارشاد الہی ان اللہ کان علیا کبیرا میں جس علو کا ذکر ہے وہ جہد کے لحاظ سے علو نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بجائی جسم کے لحاظ سے بجائی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے کمال و قدرت کے لحاظ سے اور اپنی مشیت کو تمام ممکنات میں نافذ کرنے کے لحاظ سے علی اور کبیر ہے. اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفتوں کا بڑا ذکر بڑے آسان انداز میں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی درجہ ذیل وجوہات ہیں. ایک, اس جگہ اس صفت کو لانے کا مقصود خاندانوں کو عورتوں کو ظلم کرنے سے ڈرانا ہے, اور مراد یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ظلم سے بچنے کے لحاظ سے کمزور ہیں اور تم سے انصاف کرنے کے لحاظ سے عاجز ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غالب ہے, قاہر ہے اور کبیر ہے, اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سے ان عورتوں کے حق میں انصاف کروائے اور تم سے ان کا پورا پورا حق دلوائے. اور تمہارا ان سے طاقت ہونا اور درجے میں بڑا ہونا تمہیں مخصوص ہونے والا ہے. نمبر دو, جب تمہاری بات تمہاری اطاعت کر رہی ہوں تو اپنے طاقتور ہونے کے لحاظ کی وجہ سے تم پر ظلم نہ کرو, کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بلند شان ہے, ہر ایک چیز سے بڑا ہے, ہر وہ اس چیز سے بالا ہے وہ کسی کو مکلف کرے مگر حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نمبر تین, اللہ تعالیٰ اپنے علو مرتبت اور کبریائی کے باوجود تمہیں صرف انہی معاملات میں مکلف کرتا ہے جن کی تم طاقت رکھتے ہو. بس اسی طرح تم بھی ان عورتوں کو اپنی محبت مجبور نہ کرو کیونکہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتی. محبت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, اس لیے عورتوں کو مجبور کرنا کہ اس سے محبت کریے زبردستی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. محبت تو دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علو مرتبت اور کبریائی کی وجہ سے کسی گناہگار کو جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس کا معاوضہ نہیں کرتا بلکہ اسے بخش دیتا ہے. بس جب کوئی عورت اپنی نافرمانی سے باز آ جاتی ہے تو اس چیز کی زیادہ اہل ہو کہ تم اس کی توبہ کو تسلیم کرو, اسے تکلیف نہ چھوڑ دو. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ نے اپنے علو مرتبت اور کبریائی کے باوجود بندے کے معاملے میں ظاہر معاملات کو کافی جانا ہے, اس کے پردے چاک نہیں کیے. بس تمہیں بھی چاہیے کہ عورت کی ظاہری حالت پر اکتفا کرو, اس کے دل میں جو محبت یا بغض ہے اس کی تفتیش میں نہ کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جن عورتوں کی طرف سے ناموافقت کے آثار ظاہر ہو جائیں بس تم ان کو نصیحت کرو اور خواب گاہوں میں ان سے جدا رہو اور مارو, یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آ گئے بس اگر وہ تمہاری تابعدار ہو جائیں تو تم بھی طلاق وغیرہ کا نام لے لو اور تکبر نہ کرو کہ کبریائی خدا کے لیے مسلم ہے, یعنی دل میں یہ نہ کہو کہ اس کی مجھے کیا حاجت ہے میں دوسری بھی کر سکتا ہوں, بلکہ تواضع سے پیش آؤ کہ تواضع خدا کو پیاری ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی سورہ الحج کی آیت ذالک لأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر آیت 63, اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وأن اللہ هو العلی الکبیر لانے کا گزشتہ مضمون سے کیا تعلق ہے, پھر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ العلی کے معنی القاہر اور المقتدر کے ہیں, یعنی غالب اور ایسی قدرت رکھنے والے کے ہیں کہ مغلوب نہ ہو سکے. یہ صفات لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے متنوع کیا کہ وہ نفع نقصان پر قادر ہے, تمام معبود معبودان باطلا کو چھوڑتے ہوئے جن کی عبادت نفع کی رغبت سے کی جاتی ہے اور نقصان کی در سے ان کے غیر کی عبادت سے روکا جاتا ہے. صفت کبیر کا مطلب اپنی قدرت و غلبہ میں عظیم کی ہے اور یہ صفت بھی کمال قدرت کے مفہوم کو ظاہر کرتی ہے. علامہ فخر الدین رازی سورہ لقمان کی آیت ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر لقمان تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ هو العلی الکبیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب پر فوقیت رکھتا ہے اور اس کے قول هو العلی کا مطلب یہ ہے وہ اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ ہے, اور ارشاد الہی الکبیر کا مطلب یہ ہے وہ اپنی ذات میں بڑا ہے اور یہ بات اس چیز کے منافی ہے کہ اس کا جسم کسی جگہ پر موجود ہو, کیونکہ اگر ایسا مانا جائے تو اس کے جسم کی کوئی حد ہوگی اور اسی طرح اس سے بڑا وجود کا فرض کرنا ممکن ہوگا, بس یوں وہ ایک فرض کیے گئے وجود سے چھوٹا قرار پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ مطلق قدیر ہے, یعنی جس قدر بھی تصور کیا جا سکے اس سے بھی بڑا ہے. علامہ فخر الدین رازی سورہ سبا کی آیت بلا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وهو العلی الکبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تمام کاملوں پر اپنی ذات میں صفات میں فوقیت رکھتا ہے, اور یہ بات اس کے وجود کو جسمانی ہونے اور کسی جگہ پر موجود ہونے کو باطل کرا دیتی ہے, اور اگر اس کا مادی وجود ہوتا اس کی ایک مقدار ہوتی اور ہر مقدار سے ایک بڑی چیز کا فرض کرنا ممکن ہے اور وہ چیز نسبتی طور پر اپنے غیر غیر سے کبھی بڑی ہوگی نہ کہ مطلق بڑی, جبکہ اللہ تعالیٰ مطلق کبیر یعنی بڑا ہے. لوکا باب 18 میں حضرت مسیح ناسی کا قول ہے دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے, کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اس لیے مراد نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے وہ ضرور جہنمی ہے, مراد صرف اتنی ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت کا کبر کرتا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا جنت میں, لیکن جو دولت کے رکھنے کے باوجود انکسار سے کام لیتا ہے, غریبوں سے ہمدردی کا کام کرتا ہے, وہ ایسا نہیں ہے جس کو جنت تو انکار کر دیا گیا ہو. حضرت خلیفہ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیبل بہت بری چیز ہے. ہمایوں نے ایک دفعہ اپنی فوج کا جائزہ لیا, فوج کی کثرت دیکھ کر کہنے لگا اتنی کثیر تعداد فوج کو ہلاک کرتے ہوئے خدا کو بھی کئی دن لگ جائیں گے. شیر شاہ پاس کھڑا تھا الگ ہو گیا کہ یہ تو بے ایمان ہے, آخر ہمایوں پر ذلت کا زمانہ آیا کہ ہند میں سر چھپانے کو جگہ نہ ملی, ایران چلا گیا, کبر کے کلمے ایسا کر دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قلوب جو خدا تعالیٰ کی خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے, اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ نے اس طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدہ کرتے تھے. جب اسی مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی تھی اور دھوک دیا جاتا تھا. جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا. یہ اپنی کاٹھی پر ہی آپ نے سجدہ کیا تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان جو ایک عاجز مخلوق ہے اپنے صحیح شامت اعمال سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, کبر اور رعونت اس میں آ جاتی ہے. اللہ کی راہ میں جب تک انسان اپنے آپ کو سب سے چھوٹا نہ سمجھے چھٹکارا نہیں پا سکتا. کبیر نے کیا سچ کہا ہے, بھلا ہوا ہم نیچ بھلے ہر کو کیا سلام, یہ ہوتے گھر اونچ کے ملتا کہاں بھگوان. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم چھوٹے گھر میں پیدا ہوئے, اگر عالی خاندان میں پیدا ہوتے تو خدا نہ ملتا. جب لوگ اپنی زیادہ ذات پر فخر کرتے تو کبیر اپنی ذات پر ذات بافندہ پر نظر کر کے شکر کرتا. بافندہ جراحے کو کہتے ہیں, کبیر جراحا تھا, وہ اس بات پہ شکر کرتا تھا کہ میری ذات چھوٹی سمجھی جاتی ہے. بس انسان کو چاہیے کہ ہر دم اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیسا ہیچ ہوں, میری کیا ہستی ہے. ہر ایک انسان خواہ کتنا ہی عالی نصب ہو مگر جب وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ باہر نہج وہ کسی نہ کسی پہلو میں بشرتی کی آنکھیں رکھتا ہو, تمام کائنات سے اپنے آپ کو بے ضرور ناقابل وہی چانے گا. انسان جب تک ایک غریب اور بےکش بڑھیا کے ساتھ وہ اخلاق نہ برتے جو ایک اعلیٰ نصب عالی جاہ انسان کے ساتھ برتتا ہے تب برتنے چاہیے, اور ایک طرح کے غرور اور رعونت اور فکر سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو ہرگز خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام زمانے کا واقعہ ہے. اب ایک دو جا رہے تھے تو پٹواری بھی ساتھ تھا, ایک بہت سی بیچاری غریب بڑھیا نے آپ کا رستہ کاٹا تو پٹواری نے بڑے تکبر سے ایک طرف منہ کر لیا, یہ کون ہوتی ہے ہمارا رستہ کاٹنے کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے, اس غریب بڑھیا کی ہر بات بڑے غور سے توجہ سے سنی, یہاں تک کہ اس کی بات ختم ہو گئی. پٹواری کو باہر ٹھہرنے پڑا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انتظار تھا کہ بڑی سے بڑی بوڑھی سے بوڑھی غریب سے غریب عورت کی بھی بات سنتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں, اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے, بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے. اسی طرح پر میرے خدا نے فرمایا اپنی بیٹی سے, اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے فکر گزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو السلام فرماتے ہیں, امارت اور دولت بھی ایک حجاب ہوتا ہے. امیر آدمی کو کوئی غریب سے غریب انسان آدمی السلام علیکم کہے تو اسے خوب مخاطب کرنا اور وعلیکم السلام کہنا اس کو اور معلوم ہوتا ہے, اور خیال گزرتا ہے کہ یہ خیر و ذلیل آدمی کب اس قابل ہوتا ہے کہ ہمیں مخاطب کرے. اسی حدیث میں آیا ہے کہ غریب امیروں سے 5-7 سال پیشتر جنت میں جائیں گے. ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں, اور یہ بہت اہم ہے. واقعی 500 سال پیشتر جانا سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے. ہم اس میں صاف لکھا ہے کہ اس حدیث کے معنی سمجھ نہیں آئے, لیکن الفاظ پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ غریبوں کو تذکیہ نفس قضاء و قدر نے خود بھی کیا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, حق اللہ میں بھی عمراء کو دقت پیش آتی ہے, اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے. اس نماز کے وقت غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے, ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے, اس پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں, کیونکہ مساجد دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, اور اس طرح وہ حق العباد میں خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے. غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے, وہ پاؤں دبا سکتا ہے, پانی لا سکتا ہے, کپڑے دھو سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کو اگر ریاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اس سے دریا نہیں. لیکن عمراء ایسے کاموں میں ننگ و آر سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں. غرض عمارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مساکین 500 برس اول جنت میں جائیں گے. پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں عمراء میں بہت سا حصہ تکبر کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکتے, اور نہ دوسرا حصہ خلقت کی خدمت کا ان سے ادا ہوتا ہے. خلقت کی خدمت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی سلام کرتا ہے تو وہ بھی برا مناتے ہیں. ایسا ہی عورتوں کا حال ہے, چھوٹی عورت آ جائے تو چاہیے کہ بڑی کو سلام کرے. یہ دو ٹکڑے شریعت کے ہیں, حق اللہ اور حق العباد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر خدمات میں عمر کو گزارا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھو, اتنے پابند لگائے کہ جگہ نہ رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا ہوتا تھا, یہ وطیرا کر رکھا تھا. ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمت خلق کرے. غرض نو, انسان پر شفقت, اس کی ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ہے, اور دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور ان پر اکٹھے کیے جاتے ہیں. ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے. جو لوگ غربا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک کریں, اس خدا دار فضل پر تکبر نہ کریں اور واشیوں کی طرح غلبا کو کچل نہ ڈالیں. پھر مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو. بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم نہ کرو نہ ان کی تحقیر, اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تحلیل, اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر. ہلاکت کی راہوں سے ڈرو, خدا سے ڈرتے رہو اور تقویٰ اختیار کرو. کیا ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی. تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم بہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی. تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے, اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے نہیں بخشتا. الہام حضرت سنگھ علیہ السلام 21 دسمبر 1896 کا ہے. جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور میں 26, 27, 28 دسمبر 1896 کو ہوگا, اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کی کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا. یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے. مجھے خدا علیم نے الہام سے متعلق فرمایا کہ یہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا, اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا نور ہے. دوسری قومیں بشر تھی کہ حاضر ہوں اس کے اول سے آخر تک سنیں اور شرمندہ ہو جائیں گی, اور ہرگز قادر نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں. خواہ وہ عیسائی ہوں, خواہ آریہ, خواہ سناتن دھرم یا کوئی اور, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس کے پاس کتاب کا جلوہ ضرور ظاہر ہوگا. اس روز اس کی پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہوگا یعنی قرآن کریم کا. میں نے عالم کشف میں اس کے مطلب دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا, اور اس ہاتھ کے چونے سے محل میں ایک نور ساتھ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا, اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی. اب ایک شخص جو میرے پاس خاصا وہ غم آواز سے بولا اللہ اکبر خلبت خبر. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس محل سے مراد میرا دل ہے جو چائے نزول و حضول انوار ہے اور نور قرآن معارف ہیں, اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے, اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا گیا ہے. سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک اپنا دائرہ پورا کر لے. پھر اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا. مجھے الہام ہوا ان اللہ معک ان اللہ یقوم اینما قمت, یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو. یہ حمایت الہی کی ایک استعارہ ہے. مسیح موعود علیہ السلام کا 27 مئی 1905 عیسوی کا الہام ہے. عبد القادر رضی اللہ عنہ ارار رضوانہ اللہ اکبر, پہلی وحی کی مطلب فرمایا کہ خدا کچھ اپنی قدرت سے میرے ساتھ واسطے ظاہر کرنے والا ہے, اسی واسطے میرا نام عبد القادر رکھا. رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ کوئی فیل دنیا میں خدا سے خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہونے والا ہے جس سے ثابت ہو جائے گا اور دنیا پر روشن ہو جائے گا کہ خدا مجھ پر راضی ہے. دنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے تو فیلی رنگ میں بھی اس رضامندی کچھ اظہار ہوتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رضا پر دلالت کرنے والے افعال دیکھتا ہوں. مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت پیاری ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن جب بہشت میں داخل کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. تو عرض کریں گے کہ اے رب عظیم ہم پر راضی ہو جا, جواب ملے گا اگر میں راضی نہ ہوتا تو تم کو اس بہشت میں کس طرح داخل کرتا. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.